به الله كفنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد صدق الله العظيم محترم حضرات اور معزز خواتین سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے دو ایسے گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت انعام فرمایا، لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، ایک خاندان ایسا تھا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان کو نوازا. یہ خاندان ہے آل داؤد علیہ السلام کا. اور دوسرا گروہ جس کا ذکر ہوا وہ ہے قوم سبا. قوم سبا پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہوئی، لیکن اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوئے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ سبا کا یہ دوسرا رکوع سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کی تفسیر ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور تمہیں دوں گا. آل داؤد نے شکر کیا، اللہ نے اور نوازا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. قوم سبا نے ناشکری کی اور وہ شدید عذاب سے دوچار ہوئے. آئیے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے فضل عطا فرمایا تھا. یا جبال اوبی معه والطیر، اور ہم نے حکم دیا تھا پہاڑوں کو کہ پہاڑوں تم حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خوش آوازی کے ساتھ اللہ کی حمد کے ترانے پڑھو. والطیر، اور ایسے حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا تھا کہ پرندوں تم بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے پڑھیں تو تم بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر خوش اعلانی کے ساتھ یہ ترانے پڑھو. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، جس طرح سے چاہتے تھے لوہے کو مولڈ کر کے موڑ کر اور جو بھی ضرورت کی اشیاء تھی وہ بناتے تھے. انعم السابغات، کہ داؤد تم بناؤ زرہیں کشادہ. وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور جو جوڑ ہیں ان کو اندازے سے بٹھاؤ، ایسی ذرا بنے کہ ایک طرف وہ جنگ کے دوران انسان کو پورا تحفظ دے، لیکن اس کے جوڑ ایسے اندازے سے ہوں کہ جنگ کے دوران انسان کی جو حرکت ہے اس میں بھی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو. وَعْمَلُوا صَالِحًا، تو اے آل داؤد تم اچھے عمل کرو، یعنی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرو اچھے کاموں کے لیے، اور خاص طور پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں جنگ کرو. اور اس کے لیے جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی نعمت دی ہے، زرہ بنانے کی پوری کی پوری فن اور اس کی ٹیکنالوجی سکھائی ہے، اس کو استعمال کرو تاکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے سہولت پیدا ہو. انی بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس کو دیکھنے والا ہوں. ولی سلیمان الریحا غدوہا شہروں ورواہا شہر، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے مسخر کر دیا تھا ہوا کو. ان کا صبح کا سفر بھی ہوتا تھا ایک مہینے کی مسافت کا، اور ان کا شام کا سفر بھی ہوتا تھا ایک مہینے کی مسافت کا. یعنی عام لوگ جو سفر طے کرتے تھے ایک مہینے میں، حضرت داؤد علیہ السلام صبح کے وقت یعنی آدھے دن میں وہ سفر طے کر لیتے تھے. ان کا تخت ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا جاتا تھا، ہوا ان کی مرضی ان کے حکم سے چلتی تھی اور انہیں آدھے دن میں ایک منزل کی مسافت پر پہنچا دیتی تھی، اور پھر بقیہ آدھے دن میں وہ دوبارہ اپنے اصل مقام پر آ جاتے تھے. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ بہا دیا تھا تاکہ وہ اسے اپنی مرضی کی اشیاء بنائیں۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات ہم نے ان کے قابو میں کر دیے تھے جو کہ ان کے سامنے کے رب کے حکم سے محنت کرتے تھے، ان کی مرضی کے مطابق مختلف کام کرتے تھے۔
وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا،
اور اگر جنات میں سے کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تھا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اسے دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب، وہ جنات بناتے تھے ان کے لیے جو بھی وہ چاہتے تھے عمارات میں سے، و تماثیل اور تصاویر میں سے، و جفان کل جواب، اور ایسے پانی کے لگن جو کہ تالابوں جیسے بڑے بڑے ہوتے تھے جہاں سے ان کے گھوڑے، لشکر کے گھوڑے پانی پیتے تھے، و قدور راسیات، اور ایسی دیگیں بڑی بڑی بناتے تھے جو ہر وقت چولوں پر چڑھی رہتی تھی اور ان میں بڑے بڑے لشکروں کے لیے کھانا تیار ہوتا رہتا تھا۔ اے ملو آل داود شکرا، اے آل داود اب اچھے اچھے کام کرو، عمل کرو، محنت کرو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ وقلیل من عباد الشکور، اور میرے بندوں میں سے کمی ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، تو جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو اس کا کسی کو بھی ان کی موت کا علم نہیں دیا سوائے ایک زمین کے کیڑے کے، دیمک کے، تاکل من ساعتا، جو کہ ان کا عصا کھا رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر کھڑے ہوئے فضا میں جنات کے کام کی نگرانی کر رہے تھے اور اپنے عصے کی ٹیک لگا رکھی تھی، وہ عصا ان کا زمین پر تھا۔ یوں کھڑے کھڑے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وفات سے ہمکنار کیا، ان کی روح قبض کر لی۔ اب دیمک نے زمین سے ان کے عصا کو کھانا شروع کیا۔ فلما خرا، تو جب دیمک نے وہ عصا اتنا کھا لیا کہ وہ عصا ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سمیت نیچے آ گرے، تبینت الجن، اب جنات پر واضح ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اب وہ جنات سوچ رہے تھے کہ اگر انہیں غیب کی باتیں پتہ ہوتی، اگر انہیں معلوم ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس ذلت والی مشقت میں نہ پڑے رہتے۔ اب اس کے بعد ایک ناشکری قوم کا ذکر، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، اور قوم سبا کے لیے بھی ان کی بستیوں میں ایک نشانی ہے۔ اللہ نے اس قوم کو بڑے شاندار باغات کے دو سلسلے عطا کیے تھے، فرمایا جنتان ان یمین و شمال، دو باغات تھے جو کہ دائیں طرف تھے اور بائیں طرف تھے، اور ایک شاہراہ تھی جو چلتی تھی تجارت کی فلسطین سے، یمن سے فلسطین کی طرف، اور اس کے دونوں طرف بڑے خوبصورت باغات کے سلسلے تھے۔ کلو میں رزق ربکم، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرو، بلدتن طیبتن، تمہارے جو شہر ہیں بڑے پاکیزہ شہر ہیں، مرب غفور، اور جو تمہارا رب ہے وہ بہت ہی بخشنے والا ہے۔ فآرزو، تو انہوں نے اعراض کیا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ ہی کی نافرمانیاں کی۔ فارسلنا علیہم سیل الارم، تو ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دیا ارم کا سیلاب، بہت بڑا ایک بند پانی کا انہوں نے بنایا تھا، وہ بند ٹوٹ گیا اور ایسا سیلاب آیا کہ سارے کے سارے باغات اور ان کی کھیتیاں اجڑ گئیں۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین، اور ہم نے ان کے دونوں باغات کو دو دوسرے باغات سے بدل دیا، زواتی اکل خمتن، وہ باغات ایسے تھے کہ جن کا میوہ تھا بڑا کڑوا کسیلا، و اصلن، اور اس میں کچھ جھاڑ جھنکار ان باغات میں پیدا ہوتا تھا، و شیء من سدرن قلیل، اور کچھ تھوڑی سی چیزیں پیدا ہوتی تھی بیریوں میں سے، ذالک جزیناہم بما کفرو، یہ بدلہ ہم نے ان کو دیا ان کے کفران نعمت، ان کی ناشکری کی وجہ سے، وہل نجازی الا الکفور، اور ہم بدلہ نہیں دیتے مگر اس طرح کا ان لوگوں کو جو ناشکری کرنے والے ہیں۔ وجعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا قرن ظاہرہ، اور ہم نے بنا دی تھی ان کے درمیان اور اس بستی کے درمیان یعنی فلسطین کی بستی کے درمیان کہ جس میں ہم نے برکت رکھی تھی چھوٹی چھوٹی منزلیں، یہ یمن سے چلتے تھے فلسطین کی طرف، تو جو تجارتی ان کی شاہراہ تھی اللہ تبارک و تعالی نے یکساں یکساں فاصلے سے وہاں پر چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کر دی تھیں تاکہ جب یہ سفر کریں تو انہیں کوئی دشواری نہ ہو، تھوڑی دیر بعد کوئی ایسی منزل آ جائے کہ جہاں سے ضروریات کی چیز لے سکیں، جہاں پر یہ آرام کر سکیں۔ تو فرمایا ہم نے ان کے درمیان اور اس بستی کے درمیان کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے یعنی فلسطین کی سرزمین، ہم نے اس کے درمیان بنا دی تھیں قرن ظاہرہ، چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی بستیاں۔ وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے مقرر کر دی تھیں ان کے سفر کی منزلیں۔ سیرو فیہا لیالیا و ایامن آمنین، اور گویا ہم نے انہیں سہولت دی تھی، ان سے کہا تھا کہ تم سفر کرو راتوں میں اور دنوں میں پورے امن کے ساتھ، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسی بستی آ سکتی ہے کہ جہاں سے تم اپنے ضروریات کی چیزیں حاصل کر سکتے ہو، جہاں پر تم آرام کر سکتے ہو۔ فقالو، تو انہوں نے ناشکری کی، کہنے لگے ربنا، اے رب ہمارے، باعد بین اسفارنا، کہ تو ہمارے سفروں کے درمیان ذرا فاصلوں کو بڑھا دے، مزہ نہیں آتا، کوئی ایڈونچر ہی نہیں ہے، جب تک ایڈونچر نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ لہذا کہنے لگے کہ اللہ تو ہمارے سفروں کے درمیان ذرا دوری پیدا کر دے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور گویا اس طرح کی ناشکری کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، تو پھر ہم نے انہیں کر دیا قصے کہانیاں۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے انہیں بالکل ہی بکھیر کر رکھ دیا، ہم نے انہیں منتشر کر دیا پورے عرب کی سرزمین میں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس پوری داستان میں یقیناً نشانیاں ہیں، سبق آموزیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور ابلیس نے ان کے حق میں اپنے گمان کو سچ کر دکھایا۔ ابلیس کا گمان کیا تھا؟ سورۃ الاعراف آیت 17 میں آتا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو ابلیس نے ان کے حق میں اپنے اس گمان کو سچ کر دکھایا۔ فتبعو، تو انہوں نے ابلیس کی پیروی کی۔ الا فریقا من المؤمنین، سوائے مومنوں میں سے ایک گروہ کے کہ وہ ابلیس کے حملوں سے بچ گیا۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، اور ابلیس کو ان کے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ الا لنعلم، مگر یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے، من یؤمن بالآخرہ، کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اس کے مقابلے میں جو آخرت کے بارے میں شک کر رہا ہے۔ وربک علی کل شیء حفیظ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے ان شرک کرنے والوں سے کہ پکارو ان کو کہ جن کے بارے میں تم دعوے کرتے ہو اللہ کے سوا کہ وہ بھی کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے ذرے کے برابر بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، یعنی ان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں آسمان اور زمین کی، اور نہ آسمان و زمین کے نظام کے چلانے میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مددگار ہے۔ یہ اشارہ ہے فرشتوں کی طرف۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کے سوا معبود مانتے تھے اور ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات کے بنانے یا کائنات کے چلانے میں ساتھی نہیں ہیں۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور ان فرشتوں میں سے کسی کی سفارش بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اسی کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سفارش کرنے کی اجازت دے۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، جب کوئی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تو فرشتے کانپتے ہیں کہ رجان اللہ کا کیا فیصلہ نازل ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ جب ان پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، پھر وہ گھبراہٹ جب ان کے دلوں سے دور ہوتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ بتاؤ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے، تمہارے رب نے کیا حکم نازل کیا ہے، قال الحق، تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ رب نے حق نازل فرمایا ہے، رب کا ہر فیصلہ برحق ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہ اللہ وہ رب وہ بہت ہی بلند و بالا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم، من یرزقکم من السماوات والارض، بتاؤ تو صحیح کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کیا تم کہہ سکتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف کہ فلاں ہستی تمام مخلوقات کے لیے رزق پیدا کر رہی ہے؟ قل اللہ، اے نبی یہ تو جواب نہیں دیں گے، آپ ان کو بتائیے کہ اللہ ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، آسمانوں سے بارش برساتا ہے اور زمین سے تمہارے لیے رزق پیدا فرماتا ہے، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو پھر بے شک میں یا تم یا تو ہدایت پر ہیں اور یا پھر کھلی گمراہی میں ہیں، ہم دونوں برابر نہیں ہیں، میں اس اللہ ہی کو سب کچھ مانتا ہوں جو کہ رازق ہے، آسمان و زمین سے رزق پیدا کرتے اور تم نہیں مانتے، تو یا تم حق پر ہو یا میں حق پر ہوں، یا تم کھلی گمراہی میں ہو یا میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، حیرے من سے کہیے کہ ٹھیک ہے ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم جرائم کر رہے ہیں، تو کان کھول کے سن لو کہ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس جرم کے بارے میں جو ہم نے کیا ہے، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا اس عمل کے بارے میں جو تم کر رہے ہو، تمہیں اپنا جواب دینا ہے، ہمیں اپنا جواب دینا ہے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، اے نبی فرمائیے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، اور پھر وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم، اور وہ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا فیصلہ کرنے والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، ارون یلذین الحقتم بہی شرکاء کلا، ارے مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ ہستیاں کے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے، کلا ہرگز نہیں، یعنی مجھے بتاؤ میں نے کہاں لسٹ دی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ میں نے تمہیں کہاں فہرست دی ہے کہ فلاں فلاں ہستیاں فلاں فلاں علاقے میں فلاں فلاں دور میں میری شریک ہوں گی، تو اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ ہستیاں کہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے، کلا ہرگز نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، بل ہو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ اللہ کے رسول کی رسالت کے حوالے سے بڑی عظیم آیت آ رہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ اللہ کے رسول کی رسالت اب یہ تمام انسانوں کی طرف ہے اور پورے گلوب پوری زمین کی طرف ہے، گویا آپ رسول کامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رسالت اپنے درجہ کمال کو پہنچ گئی، ورنہ اس سے پہلے کے رسول وہ کسی خاص قوم کی طرف ہوتے تھے، کسی خاص علاقے کی طرف ہوتے تھے، اللہ کے رسول کی رسالت اب یہ پورے کے پورے کرے ارضی کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا بتائیے کب آئے گا وہ وعدہ یا عذاب، قیامت کا وعدہ یا کب آئے گا ہم پر عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اگر آپ واقعی سچے ہیں؟ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، اے نبی ان سے کہیے کہ تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ مقرر ہے، اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لَا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، تو تم وہ جو وقت آئے گا جو دن وہ آئے گا نہ تم اس سے ایک گھڑی آگے جا سکو گے اور نہ ہی تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے، اپنے وقت پر وہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لَن نُؤْمِنَا بِهَذَا الْقُرْآنِ، ہم ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور نہ ہی اس قرآن پر جو اس سے پہلے موجود ہے. بہت اہم مقام ہے کہ اس مقام پر اللہ نے سابقہ کتب آسمانی کو بھی قرآن کہا ہے. تورات بھی قرآن ہے, انجیل بھی قرآن ہے, زبور بھی قرآن ہے. کیوں؟ لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اسی میں سے اللہ نے ایک جزوی حصہ, تھوڑا سا حصہ تورات کی شکل میں نازل کیا تھا, اسی میں سے ایک حصہ اللہ نے انجیل کی شکل میں نازل کیا, اسی میں سے ایک حصہ زبور کی شکل میں نازل کیا. لیکن وہ جزوی حصے تھے, وہ نصیبم من الکتاب تھے, کتاب میں سے ایک حصہ تھے. اور چونکہ مکمل کتاب قرآن کی صورت میں آنی تھی اس لیے اللہ نے ان جزوی حصوں کو محفوظ نہیں رکھا, ان میں تحریف ہو گئی. تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہم نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس قرآن پر جو پہلے سے موجود ہے. اب اس کے بعد قیامت کا نقشہ ہے, اور یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ قیامت کے دن جو مامور ہیں, جو فالوورز ہیں, جو مرید ہیں, وہ اپنے پیشواؤں سے جھگڑیں گے. اللہ تعالی ہمیں دنیا دار لوگوں کو لیڈر اور پیشوا بنانے سے محفوظ فرمائے. فرمایا وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ, اے نبی کاش کہ آپ وہ وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے, يَرْجُعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ, اور ان میں سے بعض بعض کی طرف باتوں کو ڈال رہے ہوں گے, ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوں گے. يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا, کہیں گے وہ لوگ جو کہ کمزور سمجھے جاتے تھے, جو ورکرز تھے, جو مرید تھے, لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے بڑائی کی تھی, تکبر کیا تھا, جو پیر بنے ہوئے تھے, قائدین بنے ہوئے تھے, سردار تھے, لولا انتم لکنا مؤمنین, وہ کہیں گے فالوورز, ارے اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے, تم نے ہمیں بھٹکایا, تم نے ہمیں گمراہ کیا, غلط نعرے دیے, غلط تصورات دیے. قال الذین استکبروا, تو کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے تکبر کیا ہے, للذین استضعفوا, ان لوگوں سے جو کہ کمزور تھے یا فالوورز تھے, انہنو صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم, ارے کیا ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت سے جبکہ وہ ہدایت تمہارے پاس آئی تھی, بل کنتم مجرمین, بلکہ تم خود مجرم تھے, تمہارے اپنے مفادات تھے کہ تم نے دین کو, دین والوں کو, اللہ والوں کو چھوڑ کر تم نے آ کر ہماری پیروی کی اور ہمارے پیچھے لگ گئے تاکہ ہمارے ذریعے سے تم کو بھی کوئی نہ کوئی مفادات مل جائیں. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا, تو کہیں گے وہ لوگ کہ جو کمزور تھے ان لوگوں سے جنہوں نے بڑائی کی تھی, بل مکر اللیل والنہار, بلکہ یہ تمہارا رات اور دن کا فریب تھا, تمہارے رات اور دن کے نئے نئے نعرے تھے, تمہارے رات اور دن کے نئے نئے دلائل تھے غلط نظریات کے لیے, استامروننا ان نکفر باللہ, جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں, ونجعل له اندادا, اور ہم اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرائیں, وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ, اور وہ چھپائیں گے پشیمانی کو, ندامت کو, جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے, وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور ہم ڈال دیں گے توق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے, هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, وہ بدلے میں نہیں دیے جائیں گے مگر وہی عمل جو وہ کرتے رہے, وَمَا أَرْسَلْنَا فی قریت من نذیر, اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا, الا قال مترفوہا, مگر یہ ہے کہ بستی میں جو آسودہ حال تھے, جو پیسے والے تھے, انہوں نے اس خبردار کرنے والے سے, رسول سے یہ کہا, انا بما ارسلتم بہی کافرون, کہ تم جن تعلیمات کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم ان کا کفر کرتے ہیں, وقالو, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا, نحن اکثر اموالا و اولادا, ارے ہم تو مال اور اولاد کے اعتبار سے بہت آگے ہیں, ہمیں تو اللہ نے یہاں بھی نواز ہے وہاں بھی نواز دے گا, وما نحن بمعذبین, اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دیجئے ان سے, ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر, بے شک میرا رب ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے, کسی کو دے کر آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور کسی سے چھین کر اسے آزماتا ہے, کسی کے رزق میں کمی کر کے اسے آزماتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا, ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں میں سے اکثر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو کہ وہ کیوں کسی کو دیتا ہے اور کسی سے کیوں چھینتا ہے, لوگوں میں سے اکثر اس حکمت کو نہیں جانتے, اور سمجھتے ہیں کہ شاید مال کی فراوانی کو اللہ کی رضا کی علامت ہے. نہیں بھائی، مال کی فراوانی آزمائش ہے، اسی طرح سے مال کی کمی بھی ایک آزمائش ہے. اللہ تعالی ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی کمی ہو جائے اللہ اس سے محفوظ فرمائے، لیکن اگر کمی ہو ہی جائے تو اللہ ہمیں صبر کی اور راضی برضا رب کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.